بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الزواج مجموعة أسئلة في أحكامه لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. شادي ورسكي أحكام كي متعلق سوالات كمجموعة، وري دوسري سيشن هماري اس نشست کا پچھلے درس میں ہم پہنچے تھے ساتویں فصل پر. درس کا آغاز کرتے ہیں آٹھویں فصل سے. یا سر فرماتے ہیں فصل الثامن فی الاثار مترتبت علی النکاح، نکاح کے تعلق سے اثار مترتبہ، یعنی جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح پر جو اثار مترتب ہوتے ہیں وہ کیا ہے. نکاح کے بعد یہ بیوی کے رشتے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس نکاح کی وجہ سے مترتب آ جاتی ہیں. پانچ چیزیں ہیں، نوٹ کر لیں. نمبر ایک، وجوب المہر، مہر واجب ہو جاتی ہے، اور مہر کو صداق بھی کہتے ہیں عامی زبان میں، صداق بھی کہتے ہیں اور عامی زبان میں جہاز بھی کہتے ہیں. عربی میں ہم جہیز کہتے ہیں، اور لفظ ہے اصل لفظ جہاز یا جہیز، جو اس لفظ لیا گیا ہے جو عوام الناس مہر کو کہتے ہیں. اور مہر کیا ہے؟ جو المال المدفوع للزوج بسبب النکاح، یہ وہ مال ہے جو بیوی کو دیا جاتا ہے نکاح کی وجہ سے، نکاح کے سبب سے جو مال آپ دیتے ہیں اسے کہتے ہیں، صداق بھی کہتے ہیں، مہر بھی کہتے ہیں، جہاز بھی کہتے ہیں. یہ ہوائی جہاز نہیں ہے، اس سے مراد صداق یا مہر ہی ہے. جو جہیز ہمارے معاشرے میں معروف ہے یہ وہ چیز نہیں ہے، وہ جو والدین اپنی بیٹی کو دیتے ہیں کچھ مال یا بہت زیادہ کچھ چیزیں دیتے ہیں اور اسے وراثت سے محروم کر دیتے یا نہیں کرتے، وہ جہیز. اس پہ انشاءاللہ سوال جواب کی نشست میں بات کریں گے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی دو قسمیں، یا تو معین یا غیر معین ہے. معین ہے یعنی نکاح کے وقت اس کو معین کر دیا گیا ہے تو یہ واجب ہو جاتا ہے خاوند پر کہ وہ اپنی بیوی کو دے. اگر معین نہ ہو تو مہر المثل واجب ہو جاتا ہے. مہر المثل یعنی اس جیسی جو عورتیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کی پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، انہوں نے کتنی مہر دی تھی، یا معاشرے میں ایسی عورت کے جو ہے مہر کتنی ہے، اس مطابق اس کی مہر جو ہے متعین کر دی جائے گی. اور یہ مہر جو ہے یا تو مال عینی ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، یا کوئی منفعت بھی ہو سکتی ہے، لازمی کہ پیسہ یا مال ہو، منفعت بھی کافی. منفعت سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی شادی کرائی ایک عورت سے صرف قرآن مجید کی تعلیم کی بنیاد پر، اور مہر کیا تھا؟ قرآن مجید کی تعلیم جیسی. تو جیسے کہ متفق علیہ حدیث میں آئے ہے، باب التزویج المعسر، جو معسر ہے، جو تنگ دست ہے، اس کی شادی کیسے ہوتی ہے، وہ کہاں سے لے کے آئے گا مہر کے پیسے، تو کوئی منفعت ہی کافی ہو جاتی ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو بیوی کا حق ہوتا ہے، اسے دینا چاہیے. یعنی دیکھیں عورت کا مقام، دیکھیں دین اسلام میں شادی ہو رہی ہے، اس کی بھی شادی ہو رہی ہے، اسے گھر بسنے جا رہے، لیکن اس کا ایک مقام ہے کہ اس کو ایک مالی حق بھی یا مہر کے اعتبار سے کوئی منفعت پہنچنی چاہیے. مال معروف ہے، اگر مال نہیں ہے تو پھر کوئی منفعت اسے دینی چاہیے، جس میں تعلیم بھی شامل ہے. اور جو مشروع مہر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، جتنا کم ہو اچھا ہو اور آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے، تو کم سے کم مہر جو ہے وہ بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹیوں کو یا جو خود نکاح کیا تھا جو مہر دی تھی، وہ تقریباً 12 اوقیہ، جیسے کہ روایت میں اسد عمر کے اثر میں آیا ہے، اور ایک اوقیہ جو 40 درہم ہے، تو کتنی بنے؟ 480 درہم تقریباً، درہم ریال کے مقابل تقریباً کتنا بنتا ہے؟ 12 اوقیہ 40 میں ضرب دیں کتنا بنتا ہے؟ 12 کو 40 پہ 480 بنتا ہے نا تقریباً. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ شیخ صاحب اپنی زمانے کی بات کر رہے ہیں، جب یہ بات کر رہے تقریباً 40-50 سال پرانی بات، فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، بہت زیادہ مہر ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کا بہت بڑا برا اثر ہو رہا ہے معاشرے میں. کئی سال گزر جاتے ہیں, مال اکٹھا کرتے کرتے, مہر کو اکٹھا کرتے کرتے لے کے شادی نہیں ہو پاتی, تو اس سے بہت سارے مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں. ان مفاسد میں سے نمبر ایک, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنوارے رہ جاتے ہیں, مرد اور عورت شادی نہیں ہو پاتی. نمبر دو, بہت سارے لوگ جو ہیں یا عورتوں کے جو گھر والے ہیں وہ زیادہ مال کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کون زیادہ مال دے گا اور بیٹے کی شادی تاکہ وہ کروائیں, اور جس سے یعنی بہت ہی بری عاقبت اس چیز کی ہو جاتی ہے, اور لوگوں میں یعنی یہ جو خود غرضی ہے اور جو طمع ہے, جشع جو ہے, یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. دین اخلاق کو نہیں دیکھتے, صرف مال ہی کو دیکھتے ہیں, کہ جو جتنا زیادہ دے سکتے اس سے بیٹے کی شادی کروا دیتے ہیں, اور دین اور خلق والے کو دیکھتے نہیں ہیں, تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تیسری بات جو برائی ہے اس میں, جو مفاسد ہیں, کہ میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ سے پیدا ہو جاتی ہے اور بہت سارے مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے یا لڑکی سے شادی کرے, بہت مہر اس کا ولی مانگے اور قرض لے کے یا کہیں سے بھی پیسہ اکٹھا کرے, وہ پھر جوان زندگی میں پتہ چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, تو پھر کیونکہ قرض سے دبا ہوتا ہے, بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتا ہے, تو جھگڑے بڑھ جاتے ہیں میاں بیوی کے, کم نہیں ہوتے. بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں بیوی کو, تاکہ وہ اس کا مہر اسے واپس کر دے, چاہے خلع لینے تو لے لو, وہ اسے وہاں کہیں تک پیسے واپس ملے, اس جان چھوٹ جائے قرض سے یا جو بھی مشکلات ہیں. اور احسان کو چھوڑنے کا نام ہی باقی نہیں رہتا. لیکن طریقہ دیکھیں, دو طریقے, امساک بمعروف او تصرف باحسان. بیوی کے ساتھ رہنا ہے, رہن سہن ہے تو معروف کی بنیاد پر, اگر چھوڑنا ہے تو احسان ہونا چاہیے. کتنی خوبصورت الفاظ ہیں, معروف ہے یہ ازدواجی زندگی ہے, ایک ساتھ ہے تو معروف ہے, جدائی ہے تو احسان ہے. سبحان اللہ, اگر کوئی شخص شادی کر رہا ہے تو بہت پیسہ خرچ کر کے, مہر خرچ کر کے, نہ احسان باقی, نہ معروف باقی رہتے, اور نہ ہی احسان سے جدائی ہو پاتی ہے. شخص فرماتے, اور یہ جو مہر ہے اگر لوگ بیان روی اختیار کریں اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں, تو انشاءاللہ معاشرہ جو ہے بہت سارے مصیبتوں اور مشکلات سے بچ سکتے, اور بہت خیر عام ہو سکتے معاشرے میں, اور بہت سارے لوگوں کی شادیاں آسان ہو سکتی ہیں, مردوں میں, مردوں کی اور عورتوں کی. لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں, بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سبقت لینا چاہتے ہیں مہر کی زیادتی میں, اور اس میں یعنی فخر سمجھتے ہیں, میں نے اتنی مہر دی, وہ کہتا ہے میں نے اتنی دی, وہ کہتا ہے ہم نے اتنی دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یا لینے والے کہتے ہیں ہم نے بیٹے کی اتنی مہر لی, ہو فلاں کہتے ہیں ہم نے اتنی لی ہے, آپس میں پھر ان کا مقابلہ ہوتا ہے, اور بعض ایسی چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں مہر میں جو کبھی ہم نے دیکھی نہیں تھی. شیخ صاحب فرماتے, اور یہ مسئلہ آگے بڑھتا جاتا ہے. دوسری چیز مترتب ہو جاتی ہے, نکاح کے وجہ سے. پہلا کیا ہے؟ مہر واجب ہو جاتا ہے. دوسرا النفقہ, نفقہ واجب ہو جاتی ہے خاوند پر, کہ معروف کے ساتھ اپنی بیوی پر خرچ کرے. نفقہ میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ پانچ چیزیں نوٹ کر لیں. نمبر ایک, طعاماً و شراباً و کسوتاً و سکنا. یہ چار چیزیں, طعام ہے, شراب ہے, کسوت ہے, اور سکنا یعنی گھر ہے, چاہے کرائے کا ہی صحیح, چھت ہونی چاہیے, کھانا پینا, لباس اور گھر, یہ چیزیں واجب. فہم بخیل ابھی شعیم واجب فہ و آثم, اگر ان میں سے کوئی چیز میں بخیلی کرتا ہے تو ایسے شخص جو ہے وہ گنہگار ہے. اچھا, اگر کوئی ایسا شخص ہے تو بیوی کیا کرے؟ دو کام کر سکتی ہے. نمبر ایک, ان تاخذ من مال بقدر کفایتها, اپنے خاوند کے مال سے اپنی قدر کفایت جو ہے ضرورت کے لیے پیسہ لے سکتی ہے, اگرچہ خاوند کو اس کا علم ہی نہ ہو, اور یہ چوری میں شمار نہیں ہوتا. مطلب یہ نہیں کہ جیبیں صاف کر دو اس بیچارے کی, مطلب یہ کہ آپ کو جو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ لے سکتی ہیں, اگر خاوند کو پتہ بھی نہ ہو. بڑی خطرناک, لیکن بھائی ساتھ ناراض ہو رہے ہیں, یہ کیا خبر آپ بری خبر سنا رہے ہیں, یہ بھی بی بی کا حق ہے. یا تو آپ دو, دینا چاہتے تو اللہ نے اس کو حق طریقہ رکھا ہے, شرعاً اس کا ایک طریقہ ہے, اگر آپ کنجوسی سے کام لیتے ہو. شرط یہ کہ ضرورت ہو, یعنی کہ آپ نے فضول خرچی کرنی ہے, اپنے میک اپ کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی اپنے کوئی مصیبتیں ہوتی ہیں آپ کی, اور آپ نے کوئی کسی ادھار لیا, کسی کو پیسہ دینا ہے, کوئی روزانہ آپ نے کوئی یعنی سوٹ لینے ہوتے ہیں, تو آپ نے پھر جیب دیکھنی ہوتی ہے خاوند کی, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لے سکتے ہو پھر لیتے رہے, یہ مطلب نہیں ہے بھائی, خیال رکھنا, یہ چوری ہوگی. جو آپ کو ضرورت ہے، ضرورت میں یہ چار چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے اور کرایہ. اس کرائے میں اب بجلی کا بل بھی شامل ہو گیا ہے اور اس میں جو باقی جو پانی کا بل سب اس میں شامل ہے، یعنی کہ چھت ہے اور اس کا کوئی وبا کے لیے اس میں، کیونکہ گھر پورا گھر ہی ہوتا ہے رہنے کے لیے، اس میں سب شامل ہے. اگر خاوند بجلی کاٹ دی گئی، خاوند نہیں دیتا تو آپ خاوند کی جیب سے بل ادا کر سکتی ہے، خاوند کو علم بھی نہ ہو وہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ایک تو یہ تھا. دوسرا طریقہ آپ کسی سے ادھار لے کے اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہیں اور ادھار کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی خاوند کے ذمہ لگا سکتی ہیں کہ اس کے ذمہ وہ دے گا. تو دو طریقے، یا تو اس کے جیب میں کچھ ہے تو وہ لے سکتی ہیں آپ ضرورت کے لیے، یا اگر اس کی جیب میں کچھ نہیں، دینا بھی نہیں چاہتا، کسی سے قرض لے کے آپ واجب الادا خاوند کو بنا سکتی ہیں. تو یہ دو طریقے ہیں. خاوند نہ دے تو، خاوند نہ دے تو کون؟ ہاں بیوی اس میں گنہگار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ واجب الادا اس نے جو لیا ہے وہ چیز، وہ قرض لیا ہے جو خاوند نے اس کو دینا تھا اور خاوند کے پاس ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیں بعض اوقات وہاں کے خاوند کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اگر فقیر ہے کچھ نہیں تو بیوی نہ کرے اور جو ضرورت ہے اس کے مطابق، جو کہتے ہیں چادر کو دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلانے چاہیے اس کے مطابق. لیکن اگر خاوند کے پاس سے نہیں دینا، کنجوسی سے کام لیتے تب یہ بات ہے. اچھا اگر دونوں فقیر ہیں، خاوند بھی میاں بھی، کچھ نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ قرض خاوند نے لیا تو کو واجب ادا کون ہے؟ خاوند ہے. اچھا بیوی لیتی ہے تب واجب ادا کون ہے؟ تب بھی خاوند ہے، بیوی نہیں. سمجھے ذرا یار اس مسئلے کو. گھر کا نان نفقہ کا خرچ کس پر واجب ہے، مرد پہ یا عورت پہ؟ خاوند پہ یا بیوی پہ؟ خاوند پہ. خاوند کے پاس نہیں ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اسے قرض کوئی دیتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ بیوی کو قرض کوئی دیتا ہے، بیوی نے قرض لیا ہے، کس چیز کے لیے لیا ہے؟ اپنی خاص لباس کے لیے اپنے لیے لیا ہے یا گھر کے لیے لیا ہے؟ گھر کو چلانا کس کا کام ہے؟ تو یہ واجب ادا کون ہوا؟ خاوند ہوا. بچہ خاوند کو بتا ہے، خاوند کو نہیں بھی بتاتی تب بھی ضرورت کی، جو ضرورت کی لمٹ کے اندر ہے وہ بھی خاوند ہی اس کا واجب الادا ہے. اس نفقے میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں ولیمہ بھی ہے. ولیمہ وہ کھانا ہے جو شادی کے دنوں میں دیا جاتا ہے اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے. یہ سننا مأمور بھی ہے، سننا ہے، سنت میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا بھی تھا اور اس کا حکم بھی دیا تھا. لیکن ولیمے میں جو چیزیں واجب ہیں، نمبر ایک، اسراف نہیں ہونا چاہیے، حد سے زیادہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو، خاوند کی طاقت کے مطابق ہونے چاہیے، اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے نہ ہی اس کو پریشان کرنا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض لوگ جو اسراف سے کام لیتے ہیں، کمیتن و کیفیتن، کوالٹی کے اعتبار سے اور کوانٹٹی کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے. کوالٹی کے اعتبار سے کیا مطلب اور کوانٹٹی کے اعتبار سے کیا مطلب؟ کم و کیفیت. بڑے ہوٹلوں میں کوالٹی ہے، بندے اگر صرف 50 بندے لیکن بڑا 5 سٹار ہوٹل ہے، مت ماری گی بیچارے کی. جگہ عام ہے، ہوٹل بڑا ہے لیکن تعداد 500 بندوں کو بلا لیا ہے، تو کم نے کیفیت ہر اعتبار سے اسراف جو ہے جائز نہیں ہے. تیسری چیز جو مترتب ہوتی نکاح سے، اصل تو بین زوج و زوجتی و بین اہلہما، دونوں میں رشتہ، وہ دونوں کے فیم میں رشتہ قائم ہو جاتا ہے. پہلے اجنبی تھے، دونوں مرد اور اجنبی تھے، شادی ہوئی، نکاح ہوا، دونوں کا رشتہ قائم ہو گیا، ان کو فیملیز کا آپس میں رشتہ قائم ہو گیا، تو اس سے یہ بھی مترتب ہو جاتا ہے، جس محبت اور رحمت کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہوتے ہیں. چوتھے نمبر محرمیہ، محرمیت لازم ہو جاتی ہے کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کے جو مائیں ہیں اور جو دادیوں وغیرہ ہیں ان کا محرم بن جاتا ہے، اور ان کے بیٹوں کے محرم بن جاتا ہے، اور بیٹوں کے بیٹوں کو بھی محرم بن جاتا ہے اگر ان کی ماں کے ساتھ دخول ہو جائے. اور بیوی جو ہے وہ اس خاوند کی باپ اور اس کے جو دادا وغیرہ ان کی محارم میں سے شمار ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ خاوند کا باپ کون ہے؟ سسر ہوتا ہے نا، تو سسر جو ہے وہ یہ عورت اس کی محارم میں سے، یعنی وہ اس کا محرم بن سکتا ہے. پانچویں نمبر پہ جو چیز مترتب ہوتی ہے اس عقد النکاح سے وہ ہے الارث، وراثت کا حقدار ہونا. تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں کسی عقد نکاح، نکاح صحیح شرط ہے کہ صحیح نکاح اگر ہو جائے تو اس میں وراثت ایک دوسرے کے وہ وارث بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیوی نے تمہارے لیے چھوڑا ہے. إِلَى قَوْلِهِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اللہ تعالیٰ اس فرمان تک تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. سورۃ النساء 12 میں میاں بیوی کی وراثت کا ذکر ہے کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کے مرنے کے بعد اس کا وارث بن جاتا ہے، یا تو آدھا حصہ لے گا یا چوتھا حصہ لے گا، اور بیوی خاوند کے مرنے کے بعد خاوند کے وارث بن جاتی یا وہ چوتھا حصہ لے گی یا آٹھواں حصہ لے گی. اور اس میں شستہ فرات کوئی فرق چاہے دخول ہو یا نہ ہو، عقد نکاح سے وراثت ثابت ہو جاتی ہے.